الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. درود بر محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل
فرج. شہید کرمانی کے حوالے سے یہ جو کلپ دکھایا گیا، اسی میں کافی ان کے فعالیت اور سرگرمیوں کے حوالے سے گفتگو موجود ہے. میری اگرچہ ان کے ساتھ زیادہ رہنے کا موقع نہیں ملا، سن تقریباً 88 تھا ہی کہ قم سے مجھے کسی سیمینار کے لیے انہوں نے دعوت دی. تو آغا صاحب نے بھی کافی اصرار کیا تو میں اس دعوت کے لیے آیا تھا کراچی. سیرت نبی اور سیرت علی پر گفتگو کی. اس دوران پتہ چلا کہ اس نے ایک قسم کی اچھی روایت ڈالی ہے ہمارے مذہبی تبلیغی مسئلے میں، من سن سنتن حسنہ. کوئی اچھی روایت ڈالے تو قیامت تک، جب تک یہ روایت جاری ہے تب تک اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا. تبرک کے ذریعے لوگوں کے جذب کرنے کے بجائے صحیح ٹائم پر دروازہ بند ہوتا تھا، پھر کسی طرح سے بھی دروازہ نہیں کھولتے تھے اور لیکچر شروع ہوتا تھا. شرکا سے 100 یا 200 روپیہ لیتے تھے، جب وقت پر آ جاتا تو اسے واپس کرتے، اور خاطر خواہ مہمانداری، عزت و احترام، ڈسپلن کے حوالے سے کرتے تھے. یہ تقریباً ایک نیا طریقہ تھا مذہبی تبلیغی پروگراموں میں، اور بہت سو نے اس طریقے کو اپنایا ان کے کام کو دیکھ کر. کافی تعلیم یافتہ لوگ اس میں حصہ لیتے تھے، اور جب پروگرام ختم ہوتا تھا تو ان کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتے تھے شرکا کے لیے کہ انہوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا ہے. یعنی مذہبی پروگرام کو انتہائی خوبصورت اور عالی شکل میں پیش کرتے تھے، جذاب شکل میں پیش کرتے تھے، مختلف علماء کو بلاتے تھے. شاید پہلا انہوں نے شروع جس طرح سے سننے میں آیا، جناب برادر مرتضیٰ زیدی سے شروع کیا، اور پھر خود مرتضیٰ زیدی نے آغا حجت الاسلام سے جواد کی معرفی کی، پھر غالباً آغا کے ذریعے میری معرفی ہوئی. اور عموماً آغا کے پروگرام نہ صرف کراچی میں جس طرح سے آپ نے سنا، مختلف شہروں میں بلکہ مختلف ممالک میں انتظام کیا. محلات میں جاتے تھے، ان محلات میں پروگرام رکھتے تھے، یا کم از کم سیڈیوم کا انتظام ہوتا تھا، سناتے تھے. بہت کچھ کام کیا گیا اس سلسلے میں، پھر نوائے اسلام کے جو اخبار ہے، اور بھی کچھ فعالیتیں تھیں جن کے نتیجے میں کچھ لوگ شہید تک بھی ہو گئے. پارہ چنار کا مسئلہ ہے، آپ نے شاید دیکھا ہوگا. غالباً یہ شہادت ان کے بعد پیش آئی، لیکن اس سلسلے میں کوشاں تھے. اس سے پہلے بھی تحریک کی فعالیتوں میں کافی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. خلاصہ اہل عمل تھے، گو زیادہ تعلیم یافتہ نہ تھے، لیکن جتنا دین سمجھ میں آیا تھا اتنے پر عمل کرتا تھا. یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. اور انقلاب کے تو بہت بڑے عاشق تھے، جس طرح سے یہاں پر بھی دکھایا گیا کہ انقلاب کی حفاظت اور پھر اپنے ملک میں انقلاب کو انقلاب پیدا کرنا، اسی ہدف کے دنبال میں رہے، کوشان رہے. ان کے دوست احباب تو یہاں تک سوچتے تھے ان کی شہادت میں اپنے مخالفین دخیل ہیں. میں نے تو اپنے جذبات کے حوالے سے کہتا تھا کہ میں نہیں سوچتا ہوں اپنے فکری لحاظ ان سے اختلاف رکھ کرنے والے کہ ان کے ہاتھ رنگین ہوں ان کے خون سے، اور کوئی قرائن بھی نہیں تھا. لیکن بہرحال اس شک کے وجہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ ان کے انقلابی سرگرمی کو برداشت نہیں کرتے تھے. ان کی شہادت کے دن بہرحال نماز جنازہ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا. میں آ گیا تھا لیکن ٹریفک میں پھنسنے کی وجہ سے دیر سے پہنچا کہ جنازہ کی نماز شروع ہو چکی تھی. تو میں اس تشریح میں ہوں ان کی جنازہ کے ساتھ گاڑی میں، جو جس گاڑی میں ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اسی میں ساتھ ہی تنہا میں بیٹھا تھا اندر، اور ان کا بیٹا، چھوٹا بیٹا. اسی وقت میں نے ان کے تھوڑا سا مختصر مضمون بھی لکھا تھا نوائے اسلام میں کہ مظفر مظفر تھے. میں نے عربی معنی لیا تھا لیکن پڑھنے والوں نے اس کو اردو معنی میں سمجھا، یعنی مظفر یعنی کامیاب، مظفر کامیاب تھے. ان کے جنازے سے کو وسیلہ قرار دے کر میں نے یہی دعا کی تھی خدا سے کہ خدا مجھے بھی اس طرح سے خدا کے راہ میں قربانی دینے کا موقع عطا کرے. اس کے بعد اسی رات کو تھا کہ میری کوئی گفتگو تھی ولادت امام رضا کی مناسبت سے مسجد علی رضا میں. وہاں پر بھی میں نے عرض کیا ہم اپنے دو عزیزوں کا ابھی دفن کر کے آئے ہیں، لیکن ہمارے قوم وہ قوم ہے جنہوں نے کربلا کے عظیم شہداء کو پیش کیا لیکن اپنے راستے سے، اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹے. تو یہ خون، یہ شہادتیں ہمیں آگے بڑھنے کی منزل کی طرف ہمارے سرعت میں اضافہ ہونے کے باعث بنتا ہے. دوسرے قوموں میں چند آدمی مارا جائے پوری قوم ڈر جاتی ہے، لیکن یہ تشیع کا طرح امتیاز ہے عظیم سے عظیم قربانیاں دے کر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی آیہ شریفہ میں ارشاد ہوتا ہے تم گمان نہ کرو. پہلا ایک اور آیت میں اسی کی شبیہ آیت میں کہتا ہے لا تقولوا، جو خدا کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا. یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ کہنا نہ کہنا ہمارے اختیار میں ہے، ہمارے لیے مقدور ہے. اور تکالیف الہی کس پر آتی ہے؟ مقدورات پر. وہ چیز جو آپ کی قدرت میں ہے اس کے مطابق خدا کی طرف سے حکم آتا ہے. اگر آپ کی قدرت میں نہ ہو تو حکم نہیں آتا ہے. حکم شرعی کے ایک اہم شرط قدرت ہے، آپ کے پاس اس عمل کے انجام دینے کی طاقت ہو. خدا کے راہ میں جو مارے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہنا، یہ ہماری بس کی بات ہے. لیکن اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. جو تصویر دکھائی ہے ان کے برسی کی، پہلی برسی کی تصویر ہے، اس میں تقریباً ایک حصہ جو گفتگو ابھی کر رہا ہوں وہی گفتگو میں نے وہاں پر کی تھی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو خدا کے راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھنا، گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہے. لیکن گمان کرنا انسان کی بس کی بات نہیں ہے، گمان انسان کے اختیار میں نہیں، بلکہ احادیث کہتی ہے کہ کوئی بھی گمان سے محفوظ نہیں ہے، حتیٰ انبیاء، بعض احادیث اس حد تک ہے. گمان کو آگے نہ بڑھاؤ. آپ کے ذہن میں گمان پیدا ہوتا ہے، بدگمان، تو پھر اس کو آگے نہ بڑھاؤ، زیادہ سوچتے ہوئے مزید اس کو پھلنے پھولنے نہ دو یا اس پر عمل مت کرو. لیکن گمان بھی اختیار آتا ہے، بے اختیار عمل میں گناہ نہیں ہوتا ہے. لیکن شہید کے بارے میں کہتا ہے ان کو مردہ نہ سمجھو، گمان نہ کرو کہ یہ مردہ ہے. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء، مردہ نہ سمجھنا، یہ زندہ ہے. عند ربهم يرزقون، اپنے خدا کے پاس رزق پا رہے ہیں. فرحین خوش ہے. وَاسْتَبْشِرْ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کس بات پر خوش ہے؟ اس فضل الہی پر جو خدا نے انہیں عطا کیا ہے, خدا کے فضل و کرم پر خوش ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ابھی ان کے کاروان میں شامل نہیں ہوا ہے, ان سے ملحق نہیں ہوا ہے, کہ یہ کوئی خطرناک راستہ نہیں ہے, ناپسندیدہ راستہ نہیں ہے. احادیث میں ہے دنیا سے جو گئے ہیں جنت میں کوئی بھی واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا ہے, صرف شہداء ہے تمنا کرتا خدایا ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کے چاہتا. اس آیت کے شان و نزول بھی وہی ہے, جنگ احد میں اور بدر میں جو مسلمان شہید ہوئے تھے, کچھ منافقین ضعیف الایمان لوگ کہتے تھے خاص مواقع پہ, عید کے موقع پر, خوشی کے موقع پر اچھے کھانا ملتا تھا یا وہ ایسے مواقع پہ, ایک کاش ہمارا دوست ہوتا ہے, ابھی وہ نہیں ہے, وہ بیچارہ مر گیا ہے, دفن ہے, ابھی یہ ہم خوشی منا رہے ہیں, اس طرح سے بات کرتے تھے گویا ان کو نقصان ہوا ہے, گویا ان کو نقصان ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے باقی لوگوں کے بھی حوصلہ پس ہو جاتا ہے, شہادت کا جذبہ کم ہو جاتا ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی, تم ان کو مردہ نہ سمجھنا, وہ رزق پا رہے ہیں اور خوش ہیں, بشارت دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے ملحق نہیں ہو رہے ہیں. اللہ خوف علیہم, یہ مقام, یہ کاروان, یہ افراد جنہوں نے شہادت کو آغوش سے لگایا, اللہ خوف علیہم, ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے, ولا هم يحزنون, نہ کوئی حزن ہے, نہ خوف ہے نہ حزن, نہ آئندہ کا خوف ہے نہ گزشتے کے حوالے سے حزن ہے. حزن عام طور پر گزشتے کے حوالے سے ہوتا ہے کہ گزشتے میں کوئی ایسا غلط کام کیا ہے, عمر ضائع ہو گئی, خلاصہ اس طرح کے کام کرتا ہے کہ محزون ہوتا ہے, میں نے کیوں ایسا کیا. خوف آئندہ کے بارے میں ہوتا ہے, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, نہ ان خوف ہے نہ حزن, نہ گزشتہ پر نادم ہے, کیوں ہم نے خون دیا, بچوں کو چھوڑ کے آئے, بچے یتیم ہو گئے, نہ کوئی حزن ہے نہ کوئی خوف ہے کہ اب کیا ہوگا. یہ ایک اہم چیز ہے شہداء کے حوالے سے, ان کو مردہ نہ سمجھنا, یہ زندہ ہے یا مردہ ہے. آپ دیکھیں شہیدان زندہ ان, اللہ اکبر. ہاں جی, اب کس طرح سے زندہ ہے شہداء. ایران میں انقلاب جنگ کے دوران یہی بڑا نعرہ یہی ہوتا تھا ہر شہید کے جنازے کے ساتھ, یہی نعرہ لگاتے تھے, شہیدان زندہ ان اللہ اکبر, بے خون آغشتہ ان اللہ اکبر, یعنی اپنے خون سے رنگین ہے. تو یہ کس طرح سے زندہ ہے. انسان میں چند پہلو ہے, انسان کے وجود کو پورا تجزیہ کریں گے جسم کو تو مٹی میں بدل سکتا ہے, یا مٹی کے سارے خصوصیات عناصر انسان کے جسم کے اندر ہیں. تو انسان کے اندر جمادات کی تمام خصوصیات ہیں, پھر آگے بڑھیں گے نباتات کی تمام خصوصیات. جمادات تو زندہ نہیں ہے بظاہر, اور نباتات گیاہ قسم کی زندگی اس میں ہے. آپ دیکھتے ہیں اپنی جیسا کیا ہے, اولاد وجود میں لاتے ہیں, تولید مثل اپنے جیسا وجود میں لاتا ہے. نباتات دانے کے ذریعے یا مختلف حوالے سے اپنے جیسا وجود میں لاتے ہیں. یہ ایک صفت, آکسیجن لینا, کیا ہے, ڈائی آکسائڈ کاربن لینا, اور تیسرا کیا ہے, کھانا. کھانا کھانا, ہوا اور اولاد, یہ تین صفت نباتات میں بھی ہے اور انسان میں بھی ہے. تو انسان کے پاس نباتات, کس آپ گیاہ کو زندہ کہیں گے جس میں یہ تین صفت ہو, وہ زندہ ہے, اگر یہ نہ ہو تو زندہ نہیں ہے. پھر جماد ہے, اگر کسی درخت میں یہ تین صفت نہ ہو تو کیا ہے, اب وہ درخت نہیں ہے, جمادات میں شمار ہوتا ہے, زندہ نہیں ہے. اب حیوان میں جب آتے ہیں تو حیوان میں ان تین صفت کے علاوہ اور دو صفت ہے. آپ منطق میں پڑھیں گے, مثال ہے, البتہ منطق میں اس بات پر تحقیق نہیں ہوتی ہے. مثال دیتے حیوان کی, خصوصیت کیا ہے؟ حساس احساس اس کے پاس ہے، ایک قسم کے احساس، چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جانور، گرمی سردی کے احساس کر سکتا ہے، لذت کا احساس کر سکتا ہے، احساس ہے اس کے پاس، علم کے ایک درجہ ہے نا، ہوا سے پنجگانہ کے ذریعے چیزوں کو سمجھنا یہ حیوان کے پاس ہے، اور دوسرا حرکت، ادھر ادھر جانے کی صلاحیت حیوان کے پاس ہے، نباتات سے بالا تر، یہ دو صفت بالا تر ہے. البتہ حیوان میں اور بھی بہت سی صفات ہے، اپنی اولاد سے دفاع کرنا، اپنی اولاد سے محبت کرنا، بلکہ اجتماعی زندگی کرنا، منظم زندگی، شہد کو آپ، شہد کی جو مکھی ہے اس کو دیکھیے، زنبور اصل اجتماعی زندگی کرتا ہے، اس میں ایک ملکہ ہوتا ہے، ملکہ کے کچھ شوہر ہوتے ہیں، ان کا کام بچہ دنیا میں لانا ہے، کمرے بنانے والے ہوتے ہیں، کمرہ منظم شکل میں کمرے بناتے ہیں، اور پھر اس طرح سے بناتے ہیں کہ باہر سرایت نہ کرے، خراب نہ ہو، پھر کاریگر ہوتے ہیں، باہر سے پھول لاتے ہیں، دروازے پر نگہبان ہوتے ہیں کہ پھول کے کسی نے اگر غلط جگہ سے لایا ہے، گندی چیز لایا ہے، اس کو بگا دیتے ہیں. ایک منظم اجتماعی زندگی، کئی قسم کے حیوانات ایسے ہیں، حشرات ہو یا دوسرے، کہ اجتماعی زندگی کرتے ہیں، دفاع کرتے ہیں اپنے وطن سے. دیکھ کوئی غیر اگر یہی شہد کے مکھی کے گھونسلے میں گھس جائے، اس کو نکال دیتے ہیں. وطن سے دفاع کرنا، بیوی بچوں سے دفاع کرنا، یہ جانوروں میں بھی ہوتا ہے. جانور، یہ مرغی آپ دیکھیے کتنا ڈرپوک ہے، ڈرپوکی میں اس کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں بزدل ہونے میں. جب اس کے چوزے نکلتے ہیں تو کیا ہے، آپ پر حملہ ور ہو جاتے ہیں. یہی مرغی جو آپ کو دیکھ کر بھاگتی تھی، حملہ کرنے لگتی ہے. یہ محبت کی وجہ سے نا، اولاد کی محبت. بس یہ صفات حیوانی صفات ہیں، مذموم صفات نہیں ہیں، اچھی صفات ہیں، لیکن حیوان میں یہ صفات موجود ہے، بس انسان کے مختص صفات میں سے نہیں ہیں. تو ایک موجود، اگر فرض کیجئے ایک انسان ہے، سانس لیتا ہے، مسلسل بچے نکالتا ہے، ہاں جی، آج کل تو اس کے خلاف نظریہ ہے مغربیوں کا کہ بچے کم کم بچے خوشحال گرانے ہیں نا، دو بچے ہی اچھے ہیں. بہرحال کچھ لوگ 10-15 بچے 20 بچے بھی دے دیتے، معاشرہ کو اپنے ہنر سمجھتے ہیں. نہیں، کچھ لوگ مردانگی کی علامت اسی میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں. یہ جس نہ حسن نہ قب ہے، مصلحتوں کو دیکھنا ہوگا، قوم ملت کے مصالح کو. تو یہ خلاصہ یہ کہ انسانی خصوصیت نہیں ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے، عام ہے، انسان و حیوان مشترک ہے. تو بیوی سے محبت کرنا، یہ بھی تقریباً آپ دیکھتے ہیں، اگرچہ حیوانات میں ایسا کیا نام ہے، انسان جیسے مثالیں کم ملیں گی، لیکن کم و بیش یہ چیزیں ہیں. بس اگر کسی کے پاس یہ صفت ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ انسانیت میں یہ آگے بڑھا ہے، ابھی تک حیوانیت کے حدود کے اندر رہ رہا ہے، اگرچہ مضموم صفات نہیں ہیں، مضموم صفات نہیں. کہا جاتا ہے کتے جو ایک، آج کل تو ظاہر ہے صفائی کی وجہ شہروں میں کتوں کو آنا نہیں دیتے، ہمارے یہاں تو اجازت ہے، آزادی ہے پاکستان میں. تو کتے، ایک محلے کے جو کتے ہوتے ہیں، کوئی نیا کتا اگر اس محلے میں آ جائے، سب مل کر اس کو پکا دیتے ہیں. یہ مل کر اتحاد کر کے دفاع کرنا، یہ ان میں بھی موجود ہے. اسی لیے کچھ لوگ بڑے فخر کرتے ہیں نا، ہم یہ کرتے وہ کرتے، انسانیت، انسانیت یہ چیزیں نہیں، یہ حیوان میں بھی موجود ہے، اگرچہ عرض کیا یہ بری چیزیں نہیں ہیں، اچھی چیزیں بسا اوقات. تو انسان کی انسانیت کس سے ہے؟ ان چیزوں سے نہیں ہے. دین کی نگاہ میں انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب خدائی ہو. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ولهم آذان لا يسمعون بها انهم كالانعام بل هم اضل سبيلا. ہم نے جہنم کے لیے بہت سے لوگوں کا خلق کیا ہے جن کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں, کان ہے سن نہیں سکتے, دل ہے سوچ نہیں سکتے ہیں. تو یہ جانوروں کی طرح ہے, جانوروں کی طرح ہے. بل ہم اول, بلکہ جانور سے بھی یہ پستر ہے, گمراہ تر ہے. بل ہم اول سبیلا, جانور سے بھی زیادہ گمراہ ہے. اس لیے کہ دو نقطے, ایک ہے کہ جانور کے پاس انسانی راستوں کو پہچاننے کی صلاحیت نہیں ہے, اسی لیے معذور ہے, معاف ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان جب الہی راستوں کو نہیں اپناتا ہے, ہر جانور سے بھی پستر ہوتا ہے, ظلم کرنے میں ہر جانور سے آگے بڑھتا ہے انسان, ستم کرنے میں, دھوکہ دینے میں, مکر فریب میں, جھوٹ بولنے میں, تمام برائیوں میں انسان ہر حیوان سے آگے بڑھنے کی صلاحیت. ہم مکر فریب کے لیے مثال دیتے کس جانور کی؟ لومڑی کی نا. انسان کے سامنے, امیر شام کے سامنے لومڑی کی کیا حیثیت ہے مکر فریب میں؟ قتل و غارت کے لحاظ سے شیر کو مثال دیتے ہیں. اب صدام, ہٹلر, چنگیز, ان کے سامنے ہٹلر کیا نام, بیچارے شیر کیا کر سکتا ہے؟ لاکھوں کو, کروڑوں کو قتل عام کیا ہے. عالمی جنگ میں دو جنگوں کو ملا کر 6 کروڑ آدمی مارے گئے. اس وقت کے 6 کروڑ کیا ہے ابھی, اب آج کل کے کہہ سکتے 60 کروڑ ہے دنیا کی آبادی, اس وقت کی کہتا ہوں 6 کروڑ والے 60 ملین, تو آج کل کے 60 کروڑ کے برابر ہے دنیا کی جو آبادی بڑھ گئی, اس کو آپ مد نظر رکھیں گے تم. تو بل ہم اول زیادہ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ صلاحیت زیادہ ہے. خدا نے اس کو عظیم ترین صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو خلق کیا ہے, اسی لیے ان صلاحیتوں کو حیوانی مقاصد کے لیے استعمال کرے تو ہر حیوان سے پستر ہونے کی صلاحیت. اسی لیے اگر ایک آدمی اس مقام تک نہ پہنچے, انسان کب انسان بنتا ہے؟ جب خدائی بن جائے. اگر خدا کے ساتھ مربوط نہیں ہے تو وہ حیوان ہے, بلکہ حیوان سے بھی پستر ہے, یہی معیار ہے. اب دنیا والے ابھی کہتے, دیکھیے کہتے ہیں کہ اسلام نے جنگ لڑی ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, طاقت کے بل بوتے پر فتوحات کیا ہے, جبکہ یہ خود آزادی کے نام سے جنگ لڑنے کی اجازت دیتے ہیں, حقوق بشر کے نام سے جنگ لڑنے کی. عراق پر جو حملہ ہوا, افغانستان پر جو حملہ ہوا, یا مختلف ممالک پر, یا 100 سال پہلے استعمار کے جو حملہ تھا, ہم آباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. استعمار کا معنی کیا؟ آباد کرنا, اور آباد کے لفظ کو بھی بدنام کر دیا. یعنی اپنے لیے اجازت دیتے ہیں ان انسانی اہداف کے لیے ہم حملہ کر سکتے ہیں, جنگ کر سکتے ہیں, ہجوم کر سکتے ہیں, خون بہا سکتے ہیں. دین کی نگاہ میں جب تک خدا انسان کے اندر زندہ نہیں ہے, جب تک انسان کے دل میں خدا جلوہ افروز نہیں ہے, انسان بندہ خدا نہیں بنتا ہے, تب تک یہ انسان انسان نہیں بنتا ہے. الذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم, جن لوگوں نے خدا کو فراموش کیا, خدا نے ان کو اپنی ذات کے فراموشی میں مبتلا کیا, یعنی اپنے انسان ہونے کو فراموش کیا. اگر کوئی خدا کو فراموش کرتا ہے, اپنے انسان ہونے کو فراموش کرتا ہے. ایک واقعی مسئلہ, یہ الگ گفتگو کی ضرورت ہے. اگر خدا حساب کتاب میں نہ ہو تو انسان کے اہداف حیوان کے اہداف سے جدا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں ہے کیوں میرا اہداف اعلیٰ ہو, کیوں میں اقدار کے لیے قربانی دوں, کیوں میں عدالت کے لیے قربانی دوں, کیوں انسانیت کے لیے میں کام کروں, کیوں اخلاق کو اپناؤں, کیوں اخلاقی قدروں کو زندہ رکھوں, جب خدا نہیں ہے, حساب کتاب نہیں ہے, معاد نہیں ہے, قیامت نہیں ہے. تو پھر انسان اور حیوان کے درمیان اہداف و مقاصد اور زندگی کے رہن سہن میں مختلف ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیوں, کس لیے؟ لذتیں لینا چاہیے, لذتوں کے علاوہ, کہ میرا مقصد زندگی لذت لینا ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہو ہی نہیں سکتا اگر خدا حساب کتاب سے باہر ہو. اگر حساب کتاب میں خدا ہو تو یہ سب کریں گے، اس لیے کہ حکم خدا ہے، اس لیے کہ اخلاق الہی، اس لیے کہ جنت و جہنم ہے، اس لیے کہ سعادت ابدی ہے. اگر خدا حساب کتاب سے نکلا تو میں کیوں کروں، کس لیے کروں؟ سارے انسانی قدریں پامال ہو جائے گی اور ان کے لیے کوئی منطقی دلیل نہیں رہے گی اگر خدا بیچ میں نہ ہو. اسی لیے جو لوگ خدا کو فراموش کرتے ہیں وہ خود فراموشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انسانیت کو بھول جاتے ہیں. ہمارے دیکھیں جس کے ایمان کمزور ہو، ایمان باللہ کمزور ہو، وہ کتنے جانور بنتا ہے، کتنا برا آدمی بنتا ہے، اپنے عزیز بھی اس پر اعتماد نہیں کر سکتے، کسی طرح سے بھی قابل اعتماد نہیں ہوتے، کیونکہ اس کے پاس کوئی منطقی دلیل نہیں. میں کیوں پیسے چوری نہ کروں، کیوں ڈاکہ زنی نہ کروں، کیوں یہ نہ کروں، کیوں یہ نہ کروں، دلیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے کچھ جذبات میں آ کر باتیں کریں گے، لیکن ٹھنڈا دل و دماغ سے سوچنے لگے، کوئی دلیل اس کے پاس نہیں ہے انسانی اقدار کے تحفظ کے لیے. تو اسی لیے انسان اس وقت انسان بنتا ہے جب خدا تک پہنچتا ہے. آیت اللہ جوادی اپنے مختلف کتابوں میں اس بات پر کافی تاکید کرتے ہیں، انسان کو منطق والے مثال، البتہ کہ منطق میں انسان شناسی کی تو بحث نہیں ہوتی ہے، مثال دیتے ہیں کیا؟ حیوان ناطق. کہتے ہیں دین کے نظر میں انسان کیا ہے؟ حی ہے، زندہ ہے. حیوان کو مراد جانور نہیں ہے، حی ہے، متعلق یعنی خدا والا زندہ، ایسا زندہ ہے جو خدائی ہے. یہ انسان کی جنس و فصل ہے. خدا ہونا انسان کے حقیقت میں داخل ہے. اگر اس انسان کے ذات میں خدا پر ایمان نہ ہو وہ انسان نہیں ہے، انسان نما جانور ہے. اسی لیے قیامت کے دن کیا ہے؟ جو بد کردار لوگ ہیں جانوروں کی شکل میں ظاہر ہو جائیں گے. بلکہ اسی دنیا میں روایتیں ہیں، معروف ہے، مشہور ہے، جب کسی نے کہا ما اکثر الحجیج تو امام نے کیا فرمایا؟ ما اکثر الحجیج و اقل الضجیج، ما اکثر الضجیج و اقل الحجیج. شور بہت زیادہ ہے، حج کرنے والے کم ہیں. انگلیوں کے ذریعے اشارہ کیا، مکاشفہ ہوا، پردہ اٹھا، اس نے دیکھا چند ہی آدمی، باقی سب جانور خانے کعبہ کے اطراف میں گھوم رہے ہیں. تو کیونکہ انسان کی وجود میں آنے کے بعد، کم از کم مکلف ہونے کے بعد، ایک شخصیت بن رہی ہے، اس کے اعمال و افکار و عقائد کے مطابق، اور یہی اس کی حقیقت بن جائے گی. تو انسان کے اندر نباتیت بھی ہے، جمادیت بھی ہے، حیوانیت بھی ہے، انسانیت بھی ہے. لیکن انسانیت، میں نے سابقاً بھی عرض کیا، انسان بالفعل ایک حیوان ہے، یعنی حیوان تک بالفعل ہے، جمادی صفت بالفعل موجود ہے، نباتات کی صفت بالفعل موجود ہے، حیوان کی صفت بالفعل موجود ہے، انسان بننے کی صلاحیتیں ان کے ساتھ آتا ہے. یعنی ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ یہ انسان بن سکتا ہے، انسان کامل بن سکتا ہے. اب اگر اس کی پرورش نہیں کی تو یہ جانور کے حد تک رہے گا. اب ایک آدمی انسان بن گیا ہے یا نہیں بن گیا ہے، پتہ چلنے کا ایک ذریعہ کیا ہے؟ عرض کیا خدا سے مربوط ہو تو انسان ہے. لیکن بس اوقات دعویٰ کرتا ہے، دعویٰ کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً کس کو ہم انسان کہہ سکتے ہیں؟ قرآن نے بہت سے ایسے لوگ جو زندہ تھے مشرکین کے لیے، پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر کو خطاب کر کے فرماتا ہے ما انت بمسمع انك لا تسمع الموتى ولا انت بمسمع ما في القبور. رسول، آپ مردوں کو اپنا پیغام نہیں سنا سکتے، جو قبروں میں دفن ہے ان کو پیغام نہیں سنا سکتے. وہ لوگ کون تھے؟ وہی مشرکین مکہ، کھاتے پیتے لوگ تھے، بڑے پیسہ والے لوگ تھے، فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہیں، ان کو آپ اپنے پیغام نہیں سنا سکتے ہیں. کیوں؟ یہ نبات ہونے کے لحاظ سے ظاہر ہے، شاید ایک بیوی سے زیادہ ان کی ازواج تھی. ایک حیوان ہونے کے ناطے سے اچھے خاصے کھاتے پیتے لڑنے والے لوگ تھے. پھر ان کو مردہ کیوں کہا؟ مردہ یہ کہا کہ انسان ہونے کے ناطے سے مردہ ہے، نباتات ہونے کے حوالے سے زندہ ہے، حیوان ہونے کے حوالے سے یہ زندہ ہے، انسان ہونے کے حوالے سے یہ مردہ ہے. دلیل کیا ہے؟ زندہ اور مردہ کی پہچان کیا ہے؟ پہچان یہ ہے کہ دفاع کرنا. ایک جانور کہیں گرا ہوا ہو، آپ دیکھنا چاہتے کہ یہ زندہ ہے یا نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ کچھ چیز مارتے ہیں، اگر وہ اٹھے آپ پر حملہ کرے تو زندہ ہے، اگر اس سے زیادہ کمزور ہے تو اٹھے گا، اگر اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو آنکھیں کھول کر بند کرے گا. خلاصہ کچھ نہ کچھ عکس العمل دکھائے گا، رد فعل دکھائے گا. دفاع کرنا زندہ ہونے کی علامت. اب دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کے مادی چیزوں کو آپ چھیڑیں گے، پیسے کو نقصان پہنچائیں گے، ان کے عہدہ کو نقصان پہنچائیں گے، تو لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. یعنی مادی مفادات کو اگر نقصان پہنچائے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کسی چیز کے خیال نہیں رکھتے. کیونکہ ایک حیوان ہونے کے ناطے سے زندہ ہے، تو حیوانی مفادات کو نقصان پہنچائے لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. بس حیوانی مفادات کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جو لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ در حقیقت اس کی حیوانیت زندہ ہے. لیکن اس کے انسانی اقدار کو نقصان پہنچ جائے، توحید کو نقصان پہنچ جائے، دین کو نقصان پہنچ جائے، اخلاق کو نقصان پہنچ جائے، کردار کو نقصان پہنچ جائے، یعنی انسانی قدروں کو نقصان پہنچ جائے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی انسانیت زندہ نہیں ہے. اس کے اندر جو انسانیت ہے، در حقیقت انسانیت پیدا ہی نہیں ہوئی ہے، زندہ نہیں ہے، اسی لیے دفاع نہیں کرتا ہے. وہ صحیح ایک حیوان ہے، لیکن انسانیت بالکل اس کے اندر زندہ نہیں ہے. حدیث میں ہے کہ نبی نے فرمایا، وہ آدمی جو امر معروف نہیں کرتا، نہی عن منکر نہیں کرتا ہے، زندوں کے درمیان مردہ لاش ہے. یعنی کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ امر معروف نہی عن منکر کس لیے کرنا ہے؟ آپ جن چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے، اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، وہ نظر انداز کیا جا رہا ہے، یہی ہے نا. اس کے باوجود کوئی فکر نہ ہو، اس کے مطلب یہ کہ آپ وہ پہلو نہیں ہیں، یعنی میت ہے. پیغمبر فرماتے ہیں مردہ ہے زندوں کے درمیان. بس دین کی نگاہ میں وہ آدمی جو اپنے دین سے دفاع نہیں کرتا ہے، قدروں سے دفاع نہیں کرتا ہے، انسانیت کے معیاروں سے دفاع نہیں کرتا ہے، وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. امر معروف یہی دفاع ہے نا. امر معروف دل سے شروع ہوتا ہے، کربلا کے اس عظیم ترین قربانی تک جا کر ختم ہوتا ہے. یعنی امر معروف کے اتنا دامنہ وسیع ہے کہ وقت کی سب سے بڑی سپر طاقت کے ساتھ مقابلہ کرنا امر معروف کا مستحق ہے. امر معروف نہ کرنے والا، یعنی اپنے اقدار سے دفاع نہ کرنے والا، اپنے اہداف سے دفاع نہ کرنے والا، اپنے دین اور شریعت سے دفاع نہ کرنے والا، زندوں کے درمیان ایک لاش. تو یہ آدمی کیسا ہے؟ حیوان ہونے کے ناطے سے زندہ ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے مردہ ہے. اسی لیے قرآن فرمایا، انہم کل انعام، یہ جانور ہے، انسان نہیں ہے. بس اوقات جانور سے یہ پستر ہے. بس قرآن بعض وقت ان کو مردہ کہا، بعض وقت ان کو جانور کہا. مولانا نہج البلاغہ ہے یا کوئی اور کلام ہے، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، مشہور ہے مولانا امیر المومنین کا. کچھ لوگ کہتے ہیں الصورۃ، صورۃ الانسان والقلب قلب الحیوان. کچھ لوگوں کے دل، دل سے مراد روح، باطن. کچھ لوگوں کے باطن اور روح حیوانی ہے، حیوان ہے، اور ظاہری شکل و شمائل انسانی ہے. اسی لیے اس آیت نے فرمایا کہ شہدا زندہ ہے، اس لیے کہ شہدا اپنے عقیدے سے دفاع کرنے کے لیے، اپنے ایمان سے دفاع کرنے کے لیے سب سے زیادہ قربانی دی ہے. اب حر کو لیجئے، حر دیکھیے اب تک دفاع کر رہا ہے. اب تک جب توبہ کا تذکرہ ہوتا ہے ضرور حر کا تذکرہ ہوتا ہے. حر کا نام بہت سے مایوس لوگوں کو امید جذبہ دینے میں مؤثر نام، یعنی اب تک یہ دین سے دفاع کر رہا ہے، اب تک عمل سے دفاع کر رہا ہے. شہدا مرتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ رہتی دنیا تک ان کی سیرت، ان کی قربانیاں دین، انسانیت، اقدار سے دفاع کے ذریعے ہیں. میں زندہ ہوتے ہوئے نہ صرف دین سے دفاع نہیں کرتا ہوں، انسانی سے دفاع نہیں کرتا ہوں، بلکہ بہت سوں کو بدزن کرتا ہوں، لیکن وہ دنیا سے گیا ہے، اس کی حیوانی زندگی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود دفاع کر رہا ہے. میں زندہ ہونے کے عالم آخرت کے جو درجات ہیں اس کی بات فی الحال نہیں کرتا ہوں، میں اسی حوالے سے جو اجتماعی اثر ہے وہ عالم آخرت میں جو ان کا مقام ہے، ان کی حیات کی نسبت میں دوسروں کی حیات حیات نہیں، دوسروں کی زندگی زندگی نہیں ہے. مثلا سورج ہے، سورج کے سامنے تھوڑا سا شمع آپ جلائیے تو سورج سے پہلے تو یہ نور ہے، جب سورج سامنے دیکھے گا تو کیا کہیں گے، یہ تو نور نہیں ہے، سورج کی نسبت میں وہ شمار ہی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے عالم برزخ میں دوسرے بھی زندہ ہے، لیکن شہداء کی زندگی کے سامنے دوسروں کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. لیکن میں اس حوالے سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں، گفتگو اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں کہ شہداء اب تک جن قدروں کے لیے خون دیا ہے ان قدروں سے دفاع کر رہے ہیں. شہید کا سب سے پہلا پیغام کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام یہ ہے دین اتنا اہم ہے کہ اس کے لیے میں سب کچھ دینے کے لیے تیار ہوں. فنا فی اللہ کا معنی کیا ہے؟ جو ہدف ہے اعلیٰ ہدف ہے انسانوں کا، انسانوں کا اعلیٰ ہدف فنا فی اللہ ہے، یعنی سب کچھ خدا کے راہ میں، خدا میں محو ہو جانا. شہید کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے نا، یعنی اب تک دیکھیے علم حاصل کیا ہے، شہرت حاصل کی ہے، پیسہ کمایا ہے، بیوی ہے، اولاد ہے، بہت کچھ حاصل کیا ہے اور بہت کچھ کرنے کی نیت ہے، آگے بہت کچھ نیت ہے. آپ میں سے ہر ایک نے بڑے بڑے پروگرام اپنے ذہن میں بنایا ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اسی لمحے میں سب کچھ خدا کے راہ میں دیتا ہے، یعنی سب کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہے. یہ بہت عظمت ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے بڑے کارنامے انجام دینا ہے اس لیے ابھی خون دینا نہیں چاہتا ہوں، لیکن وہ نقد نہیں ہے، نسیہ ہے. پتہ نہیں اس سے پہلے شیطان غالب آ سکتا ہے نا. یعنی شہید کیا ہوتا ہے؟ جب شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے، در حقیقت خدا کو سب پر ترجیح دیا ہے، بیوی، اولاد، عزیز اقارب، شہرت، پیسہ، عہدہ، مقام، جو کچھ اب تک حاصل کیا سب کو پاؤں کے نیچے رکھ کر خدا کی درگاہ میں گیا. بہت عظمت ہے، بندگی کا عروج ہے شہادت، یعنی اس سے بڑھ کر بندگی نہیں ہو سکتی. البتہ شہداء میں بھی درجات ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن شہید جب ایک آدمی شہادت کے لیے تیار ہوتا ہے، یعنی میں سب کچھ اس راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس سے بندگی کی عظمت اور مقصد بندگی حاصل ہوتی ہے. یہ دوسرے دین کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. حسین کے زمانے میں لوگ کیا تھے؟ نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، ظاہر انداڑی رکھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اس حد تک نہیں تھی کہ دین کے لیے قربانی دے دے. ابھی بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہاں خطرہ ہے وہاں جائز نہیں، وہ شرعی حکم بھی سناتے ہیں، خطرہ وہاں تک ہمیں کام کرنا دین کے لیے، جہاں تک خطرہ نہ ہو، جہاں خطرہ آ جائے وہاں سے حکم رفع ہو گیا، تو پھر کربلا کے آپ کیا تفسیر کریں گے؟ یہ سمجھتے ہوئے کہ میں شہید ہونے والا ہوں، اس کے باوجود امر معروف کے فریضے پر عمل کرنے کے لیے نکلے. تو یہ شہید یعنی کیا؟ یعنی دین کی اتنی اہمیت ہے کہ سب کچھ اس پر نثار ہونا چاہیے. حسین دیکھیے کربلا سے پہلا مدینے میں بہت عیش کی زندگی کرتے تھے، عیاشی نہیں کرتے تھے، لیکن بہت دولت تھی آپ کے پاس. خود عمر سعد سے کیا فرمایا, میں تمہیں مدینہ کے بہترین باغات دوں گا, چھوڑ دو میرے ساتھ آ جاؤ. اس قسم کے بہت سے مواقع ہے کہ حسین نے بڑے بڑے باغات مدینہ میں دیا لوگوں کو, بڑے دولت مند تھے اور آپ کی بڑی عزت بھی تھی, پیغمبر کا واحد نواسا نا, اس سے بڑھ کر مقام کیا چاہیے. اور پھر حسین کی شان میں جو احادیث ہے وہ سامنے رکھے, عظمت حسین, سارے لوگ پیغمبر کے کلمے پڑھنے والے, لیکن سب کو چھوڑ کر شہادت کو اپنایا. اس نے بتایا کہ دیکھو دین کی کتنی اہمیت. جب کوئی شہید ہوتا ہے معاشرہ احساس ذمہ داری کرتا ہے, شرمندہ بھی ہو جاتا ہے کہ میں کہاں ہوں, یہ کہاں ہوں, یہ دین کے لیے اتنی قربانیاں دے رہا ہے, میں دین کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں دیتا ہوں, شرمندہ ہوتا ہے اپنے عمل سے. بعض وقت ہم بڑے خوش رہو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, داڑھی رکھتے ہیں, بس خدا کو کیا چاہیے, جو کچھ خدا چاہتا تھا میں نے کیا ہے. لیکن جب شہید کو ہم دیکھتے ہیں تو احساس کرتے ہیں کہ ہم بہت پیچھے ہیں, بہت ہی پیچھے. یا لیتنا کنا معک, جو ہم زیارتوں پڑھتے یہی پیغام, خدایا ہم بہت ہی پیچھے ہیں. مغرور نہیں ہوں گے, احساس گناہ کریں گے, احساس کوتاہی کریں گے, اور پھر شہید کے خون کے دیکھ کر ذمہ داری کے احساس بھی کریں گے, مغروریت سے نکل آئیں گے اور ذمہ داری کے احساس کریں گے, یہ خون بہ گیا ہے, اس خون کے تحفظ کرنا ہے, خون کی حفاظت کرنا ہے, خون کے پیغام کو پہنچانا ہے. تو معاشرے میں ذمہ داری کے احساس بیدار کرتا ہے, اور اپنے گزشتے سے ندامت کا احساس. ہم بہت خوش تھے پاکستان میں, خصوصاً انقلاب سے پہلے, ابھی تھوڑے سے کچھ لوگ تقصیر اور کوتاہی کا احساس کرتے ہیں, انقلاب سے پہلے بہت خوش ہوتے تھے ہم, سب خوش تھے کہ بھائی بس جنت کس کے لیے, ہمارے لیے ہے, اور کون جائے گا وغیرہ وغیرہ. اس طریقے سے اتنے مغرور ہوتے تھے کہ اب آگے عمل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. اور وہاں پر امام کی شہادت کی وجہ بھی یہی, امت خوش تھی کہ ہم نے فریضہ پر عمل کیا ہے, کچھ اس طرح سے تربیت کی تھی لوگوں کی کہ احساس ختم ہو چکا تھا, اپنا آپ سے راضی خوش, خدا سے راضی ہونا چاہیے, اس کی جگہ پر اپنے آپ سے راضی. حدیث میں نے مومن اپنے آپ کو متہم کرنا چاہیے, اپنے سے راضی نہیں ہونا چاہیے, اگر اپنے سے راضی ہو یہ کبھی قدم آگے نہیں بڑھ سکتا. اور شہید قوم کی ذہنوں سے خوف کو زائل کرتا ہے, خوف ایسی بلا ہے کہ قوی ترین انسانوں کو بدترین ضعیف ترین انسانوں میں تبدیل کرتا ہے. چین جیسے ملک دیکھیے, اسی خوف کی وجہ سے بالکل ایک گاؤں کی طرح چل رہا ہے, آزادی کچھ بھی نہیں ہے. خوف بڑے بڑے لوگوں کو غلام بناتے ہیں, جابروں کی قدرت طاقت کی وجہ یہی خوف ہے. اسلام میں انسان کو خوف میں موحد ہونا چاہیے, صرف خدا سے ڈرے, غیر خدا سے نہ ڈرے. لیکن عملاً کیا ہے, خدا سے نہیں ڈرتے, خدا ارحم الراحمین ہے, غیر خدا چونکہ ارحم الراحمین نہیں اس سے زیادہ ڈرتے, صرف خدا سے ڈرنا. تو شہید یہی پیغام دیتا ہے, دیکھو میں جان دے رہا ہوں خدا کے لیے, خوف خدا میرے پاس ہے, لیکن غیر خدا سے نہیں ڈرتا ہوں. خون دیا, ایک آدمی جب خون دیتا ہے تو کتنے لوگوں کے دلوں میں جرأت پیدا ہوتی ہے, صلاحیت پیدا ہوتی ہے. معاشرے کے دل سے خوف نکالنا بہت اہم چیز ہے. شہادت شہیدوں کے تعداد میں اضافہ کا باعث نہیں بنتا, بس اوقات کم شہید ہونے کا باعث بنتی ہے. جب انسانوں کے دل سے خوف نکل جائے, غیر خدا کے خوف نہ رہے, یہ قوم, یہ انسان صحیح سوچ سکتا ہے, صحیح برنامریزی کر سکتا ہے, دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے. اگر انسان کے دل میں غیر خدا کے خوف نہ ہو, یعنی ہمارے مسلمانوں کی اب طریق ایک اہم وجہ مغرب کی سے ڈرتے ہیں, خوف. رات کے 3 بجے مشرف کو فون کیا امریکی صدر نے, آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارا دشمن, ہمارے ساتھ ہیں تو افغانستان کے حملے میں شریک ہونا چاہیے. کہا ٹھیک ہے. گھر میں اگر مہمانی دینا ہے تو بیوی سے پوچھے بغیر وعدہ نہیں کرتا ہے. اب یہاں پر کتنے بڑا اقدام کیا کسی سے پوچھے بغیر. رات کے 3 بجا نماز شکل تو نہیں اٹھا تھا, امریکہ والوں کا ٹائم اس وقت دن تھا, بیچارہ کا رات. یہ اسی خوف کی وجہ سے ہے. جو صدر ہوتا ہے, وزیر اعظم ہوتا ہے, واقعہ اس کے کچھ ماننے والے لوگ ہوتے, اسی بنا پر وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتا ہے. انسان کی طبیعت ہے نا, چند آدمی بات سننے والے ہو تو وہ مغرور ہو جاتا ہے. لیکن بزدلی کی وجہ سے, خوف کی وجہ سے کیا ہے, عربوں خرچ کر کے افغانستان میں طالبان کو بنایا تھا اور اپنا بنایا ہو بت خود نے توڑ دیا اس خوف کی وجہ سے. تو شہید, یہ خوف کس سے ہے؟ زیادہ سے زیادہ آخری درجہ موت ہے نا. شہید موت کے عشق میں آتا ہے. اسرائیل کے کوئی فوجی کمانڈر کہتا تھا کہ ہم عرب کو ڈراتے تھے موت کے ذریعے, یہ حزب اللہ کے جوان خود موت کے عشق میں آتے ہیں, تو ان کے ڈرانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے.
یہ درس کربلا کا ہے,
یہ خوف بس خدا کا ہے.
یہ درس کربلا کا ہے,
یہ خوف بس خدا کا ہے.
شہادت شہادت
سعادت سعادت,
شہادت شہادت
سعادت سعادت.
تو واحد ذریعہ یہ ہے کہ قوم کے دلوں سے خوف نکال دے, غیر خدا کے خوف. احتیاط اپنی جگہ پر صحیح ہے, ہوشیار رہنا اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن خوف بس خدا کا. شہید یہی پیغام دیتا ہے. جو فرعون کے سہارا تھے انہوں نے کیا کہا کہ فرعون تم ہماری اس دنیوی زندگی کو ختم کر سکتے ہو اور کچھ ہمارا نہیں بگاڑ سکتے ہو. انما تقضی هذه الحیات دنیا. واقعا معرفت خدا دل میں آ جائے تو انسان احساس کرتا کائنات کے نظم و نسق خدا کے ہاتھ میں ہے. اور فرض کرو دشمن نے ہمیں قتل کیا تو ہمیں معدوم نہیں کیا, ہمارا درجہ بالاتر ہو گیا. تو اسی لیے اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے فرحین, یعنی شہداء کے لیے ایک مردہ نہیں ہے, زندہ ہے, حقیقی انسانی ہے, ابھی بھی یہ دفاع کر رہا ہے, ابھی بھی یہ لوگوں کو دعوت دے رہا ہے. کربلا کے اس دانشگاہ میں, اس درسگاہ میں اب تک ہر شہید لوگوں کو دعوت دے رہا ہے شامل ہونے کے لیے. آپ اس میں شہزادہ علی اصغر کو پیش کرتے ہیں, شہزادہ علی اکبر کو پیش کرتے ہیں, مسلم ابن اوسجہ کو پیش کرتے ہیں, ہر ایک اپنی جگہ پر باعث بنتا ہے کہ لوگ اس کارواں میں شامل ہو. عشق دین, عشق امام, توحید, بندگی. اس کے بعد یرزقون, رزق پا رہے ہیں. اب رزق معنوی مادی جو بھی ہو رزق پا رہے ہیں. جنت کے سب سے اہم رزق حدیث میں ہے کہ ہر صبح و شام شہید خدا کی زیارت کرتا ہے. وإنه, اب زیارت ظاہر زیارت ہے محسوس مادی نہیں ہے. وإنها لراحة كل نبي وولي, اور یہ خدا کی زیارت ہر نبی اور ولی کے راحت اور سکون اسی میں ہے. اور شہید ہر صبح و شام یہ زیارت کرتا ہے. یرزقون, فرحین, خوش ہے. بما آتاهم الله من فضله, جو فضل و کرم خدا نے ان کو عطا کیا ہے اس سے وہ خوش ہے. عرض کیا کہ معاشرے سے خوف ختم کرنے کے یہی نتیجہ ہوتا ہے. اکثر ترقیوں کے راستے میں رکاوٹ خوف ہوتا ہے. حدیث میں الناس من خوف الذل فی الذل, ذلت کے خوف سے ذلیل رہتے ہیں. میں یہ کروں تو یہ ہو جائے گا, لوگ برا مانیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. اس قسم کا ایک کام ہے, صحیح کام, لیکن خوف کی وجہ سے کیا ہے, انجام نہیں دیتے ہیں اور ہمیشہ پست رہتے ہیں, ترقی نہیں کرتے ہیں. الناس فی خوف الذل من خوف الذل فی الذل, ذلت کے خوف سے ذلت میں رہتے ہیں. کربلا میں آپ دیکھیے حضرت مسلم اور حضرت ہانی شہید ہو گئے, دونوں کے پاؤں میں رسن ڈال کر گھمایا, عام لوگوں نے بھی گھمایا بازاروں میں پاؤں میں رسن ڈال کر. حضرت ہانی کی جانکنی کی حالت تھی, ایک آدمی جا کر ان پر حملہ کرتا ہے تلوار سے, بالکل ایک اجنبی آدمی, حکومت کا ملازم نہیں ہے. تو کسی نے کہا تمہاری کیا مجبوری تھی, کیوں کہ ایسا؟ کہا کہ اس کو تکلیف تھی اس لیے میں نے چاہا اس کو آرام کروں جلدی. اس حد تک پست ہو گئے تھے, اس حد تک پست. موت کا خوف سب سے خطرناک خوف ہوتا ہے, اس لیے وہ مجھے فرماتے ہیں فَإِن تَكُنَ الْأَبْدَانِ لِلْمَوْتِ أُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ فِي اللَّهِ أَجْمَلُ. اگر مرنے کے لیے خلق ہوا ہے کیوں نہ اپنے اس موت کو شہادت میں تبدیل نہ کر. مرنا تو سب کو ہے نا, اس موت کو شہادت میں. ابھی شہید کرمانے اگر چند دل زیادہ زندہ رہتے تو کیا, کچھ زیادہ سانس لیتے, زیادہ روٹی کھاتے, یہی نا. ایک گروہ کی تربیت کی, وہ گروہ اب تک ان کے نام لیتے ہیں, ان کے خون کی نسبت میں احساس ذمہ داری کرتے ہیں. ایک حرکت بیداری کا باعث بنا. اور وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ, اور بشارت دیتے ان لوگوں کو جو ابھی تک ان کے کاروان میں شامل نہیں ہوا, ان سے نہیں آ ملے. اللہ خوفٌ عَلَيْهِمْ, یہ جو کاروان ہے, یہ جو راستہ ہے, یہ جو دروازہ ہے, اس میں لا خوف, نہ خوف کی جگہ ہے نہ حزن کی جگہ ہے. آپ دیکھیں جو شہید ہو گئے ہیں کتنے لوگ تھے, لیکن ان میں سے شہداء کا نام زندہ ہے نا. ان میں سے شہداء اب تک ہماری ہدایت کرتے, ہمیں راستہ بتاتے. لاکھوں کے تعداد میں مسلمان گزرے ہیں, دسیوں ہزار ائمہ کے ساتھی, پیغمبر کے ساتھی گزرے. ان میں سے جن کے نام زندہ ہے, جو باعث ترقی اسلام ہے, جو اب بھی جن کو ہم اپنا اسوہ قرار دیتے ہیں, وہی لوگ ہیں جو شہید ہو گئے ہیں. شہداء اسوہ ہے کل بشریت کے لیے. شہید مطہری کو خوبصورت جملہ ہے کہ شہداء شمع محفل بشریتن, بشریت کی اس محفل کی شمع ہے شہداء. یعنی ان کی نورانیت میں, ان کی سیرت, ان کے کردار کی نورانیت میں بشر حق و باطل کو تمیز دے سکتے ہیں, منزل کو تشخیص دے سکتے ہیں, مقصد کو سمجھ سکتے ہیں. ان کے وجود کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر علی شریعتی کے جملہ ہے خوبصورت, شہداء قلب, شہید قلب تاریخ است. دل کا کام کیا ہے؟ حرکت میں لانا نا, خون پہنچانا, طاقت پہنچانا. شہداء ہے جو پورے انسانوں کو کیا ہے, طاقت, صلاحیت, حرارت دیتے. اب ہمارے شیعہ تاریخ میں آپ دیکھیے, پیغمبر سے لے کر بارہواں امام تک 14 معصوم, ان میں سے حسین کی تربت کو سجدے کے لیے انتخاب ہوا ہے. یہ کس لیے؟ تاکہ شہادت کے عظمت کی یاد دہانی کرے. زیارت کے سلسلے میں زیارت حسین سے شروع ہوا ہے, اگرچہ سارے ائمہ کی زیارت مستحب ہے, لیکن 14 معصوم کی, لیکن زیارت پر جانے کے جو شدت اور سلسلہ شروع ہوا حسین کی عزاداری کے حوالے سے. دیکھیے کربلا کے واقعے سے پہلے پیغمبر علی, جناب فاطمہ وغیرہ کی مجلس کا کوئی تاریخ میں واقعہ نہیں, میں ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ہے نہیں سنا ہے, لیکن یہ کربلا سے شروع ہوا. یہ پیغام اس لیے ہے, ایک ایک یہ انسانوں کو بیدار کرتا ہے. خون, خون انسانوں کو بیدار کرتا ہے, احساس ذمہ داری دلاتا ہے, حرکت ملاتا ہے, جوش ملاتا ہے, جذبہ پیدا کرتا ہے, گرماتا ہے انسانوں کو, اور ساتھ تاکہ انسان کے سامنے شہدا رہے. شہید کا خون نہ صرف آپ کے اندر حرارت کو پیدا کرتا ہے, بلکہ روشنی بھی عطا کرتا ہے, ہدف کی نشاندہی بھی کرتا ہے, اور ہدف کی طرف جانے کے جذبہ بھی پیدا کرتا ہے, شوق بھی پیدا کرتا ہے, خوف بھی ختم کرتا ہے. اسی لیے شہداء کے دن منانا ایک اہم ہدف ہوتا ہے ہمارا. چنانچہ خود شہداء تمنا کرتے ہیں خدا کے درگاہ میں, یہی جو آیت ہے اس میں شہداء نے, خدا نے جب پوچھا تم کیا چاہتے ہو شہداء احد سے, کہا خدا یا ہماری واحد تمنا یہ ہے کہ دوبارہ جائے, زندہ ہو جائے اور دوبارہ شہید ہو جائے. خدا نے فرمایا میرا فیصلہ ہے کہ مرنے والا دوبارہ دنیا میں زندگی کرنے کے لیے نہیں جائے گا, پھر انہوں نے کہا کہ ہمارا پیغام پہنچاؤ، ہمارا سلام پہنچاؤ پیغمبر کو اور ہمارے حالات بیان کرو. تو آیت نے یہی بتایا کہ یہ زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، رزق پا رہے ہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ آپ کو، آپ ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ تو زیادہ زندہ ہے، ان کی حیات تم سے بدرجہ بالا تر ہے. اب ہماری ذمہ داری یہی کہ مقدس خون کو ضائع ہونے نہ دینا. ابھی شہید کرمانی سب سے زیادہ حساس ولایت کے مسئلے میں تھے، ولایت فقیہ. واقعا اس سلسلے میں بڑی کوتاہی ہوئی ہے. حکومت کے بغیر دین نافذ نہیں ہو سکتا، دین پر عمل نہیں ہو سکتا، دین کے اہداف و مقاصد عملی نہیں ہو سکتا. نہ احکام دین پر عمل ہوتا ہے حکومت کے بغیر. آپ فقہ کے ابواب پڑھیے، ابھی جو فقہ آپ کے سامنے ہے فقہ فردی ہے، ایک فرد کی فقہی ذمہ داریاں بیان ہوئی ہے جو توزیع المسائل میں ہے. فقہ اجتماعی اس میں بہت شاذ ہے. اسی فقہ فردی کے حوالے سے بہت سے فقہی احکام ایسے ہیں جو حکومت کے بغیر قابل عمل نہیں ہے. اور انسانوں کی تربیت، صحیح تربیت حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے. تبلیغ دین حکومت کے بغیر ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں علی علیہ السلام 25 سال 24 گھنٹہ وقت آپ کے پاس تھا، تبلیغ دین کر سکتے تھے، تعلیم دے سکتے تھے. اس 25 سال میں 4-5 خطبہ شاید نہ ہو، علی سے نقل نہیں ہوا ہے. جب اقتدار ہاتھ میں نہ ہو لوگ بھی نہیں آتے تھے، آنے کی جرات نہیں کرتے تھے. بس اوقات روایت میں ہے جب کسی گلی سے آ رہے ہوتے، کوئی آدمی اسی گلی میں داخل ہو جاتا، علی کو دیکھتے مڑ کر چلا جاتا ہے تاکہ علی کو سلام کرنا نہ پڑے. وقت کے حاکموں کا خیال رکھنا ہے. لیکن 4.5 سال علی اقتدار پر رہے، اس میں سے 2.5 سال جنگوں میں رہے، کیونکہ صفین میں 18 مہینہ، 100 دن جنگ ہوئی لیکن آمنے سامنے 18 مہینہ. قدیم زمانے میں جنگ کی تیاری کرنا، سامان تیار کرنا، پھر سفر کرنا اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے. پھر جمل کا، پھر نہروان کے ملائیں گے تو 2.5 سال کم از کم جنگوں میں. باقی 102 سال کوفہ میں رہے. دیکھیں علی کے علم کی جو سمندر ابھی ہمارے لائبریروں میں، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں، دلوں میں موجود ہے، اور سورج کی طرح لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ اسی دور کا نتیجہ ہے. اور ایک بڑی تعداد میں شیعوں کی تربیت کی جو اس علم کو اٹھائے رکھے. اور بہت نقصان ہوا ہمیں سیاست سے دور ہونے کی وجہ سے، بہت کچھ نقصان ہوا. ابھی انقلاب اسلامی ایران کو آپ دیکھیے، اسی 30 سال 31 سال جو ابھی انقلاب ہوا ہے، اس سے لے کر اب تک نجف میں، حوضۂ نجف قدیم ترین حوضہ، علمی ترین حوضہ، اس میں جو کتابیں نکلی ہے اور قم میں جو کتابیں نکلی ہے اس کو دیکھیں گے تو قم کی یعنی 1% بھی نجف نے کتاب نہیں لکھی اس عرصے میں. قوم کے علماء بھی ہمارے علماء، نجف کے علماء بھی ہمارے علماء ہے، لیکن دیکھیں وہاں نجف میں حکومت نہ ہونے کی وجہ سے 1% بھی قوم کی طرح تحقیقات علمی نہیں ہوئی. اور قوم میں اس طرح کی کتابیں ابھی لکھی گئی ہیں، بہت سی کتابیں جو شاید میرے معلومات کے مطابق تاریخ تشیع میں وہ کتابیں نہیں لکھی گئی تھی. ابھی اس قسم کے اگر 100 سال تک رہے، علوم اہل بیت سے دنیا کو ہم بھر سکتے ہیں. ابھی قوم میں بھی وہی پرانے سوچ، کچھ لوگ فقہ اصول سے باہر جانے کے قائل ہی نہیں ہیں. اگر سوچ کل اسلام کو پڑھنا، تحقیق کرنا، تبلیغ کرنے کی یہ سوچ ہمگیر ہو جائے تو آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں تشیع کو ہم پھیلا سکتے ہیں. اسلام ناب کو، اسلام علوی، اسلام حسینی، اسلام محمدی کو ہم پھیلا سکتے ہیں. تو یہ اسی کا اثر ہے. امام رضا آپ دیکھیے 3 سال آپ ولی عہد بن گئے، 3 سال. اس 3 سال میں جو ثمرات ملے، مناظرات کے وقت کے تمام ادیان و مذاہب کے علماء سے مناظرہ کیا،
اور امامت کے سکہ بٹھایا, معمولی چیز نہیں ہے. ایک آدمی کے پاس جتنے زیادہ علم ہو تب بھی کسی مسئلے میں پھنس سکتا ہے, لیکن امام نے سب کے ساتھ بحث کیا, سب پر جیت گئے. اور پھر جو کتابیں لکھی گئی تھی اور زیر زمین دفن ہو چکی تھی امام پنجم ششم کی شاگردوں نے, وہ کتابیں ضائع ہونے والی تھی. اب امام رضا کے دور میں یہ کتابیں باہر آئی اور ہمارے علمی خزانے وجود میں آ گئے, ورنہ بہت خطرناک تھا. عصر غیبت نزدیک آ رہا ہے اور علمی سرمایہ سے قوم خالی ہو. جب تک امام تھے تو امام کے درگاہ میں جاتے تھے, اب غیبت کا دور بھی شروع ہو رہا ہے. تو یہ کس کا ثمرہ ہے؟ اسی 3 سال کا. تو اسی لیے ولایت فقیہ کی بڑی اہمیت ہے. ابھی ہمیں کتنے سینکڑوں سال کہتے تھے کہ یہودیوں نے ان کو ایجاد کیا ہے, یہودیوں کے پٹھو ہے, اسلام کو پیچھے سے چھری گھومنے والے لوگ ہیں. ابھی انقلاب وجود میں آنے کے بعد دیکھیں, یہ دنیا یہ کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے والا واحد ملک ایران ہے. یہودیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا واحد ملک ایران. سوریہ کو اتنا تیل مفت اور کم قیمت پر دے رہا ہے انقلاب کے بعد, جس کی حد نہیں ہے. سوریہ مفت ساتھ نہیں دے رہا ہے, اچھا خاصا کما رہا ہے. اور پارٹیوں کے درمیان دیکھیں کتنے اسلامی تحریکیں ہیں. اب مسلمان کشی میں لگے ہوئے, اب القاعدہ کو دیکھیں, طالبان کو دیکھیں, اس قسم کی گروہوں کو. لیکن حزب اللہ ہے شیعہ گروہ. تو کیا کیا ہے اس اسلامی حکومت نے؟ ایسا اقدام کیا کہ سینکڑوں سال کی جو سازش تشیع کے خلاف تھی, اس سازش کو ناکام بنائی. اس سازش میں یقیناً یہودیوں کا ہاتھ تھا. آپ جانتے ہیں مولا امیر المومنین پر ضربت وار کرنے والے ابن ملجم کی ماں کون تھی؟ یہودیہ تھی نا. خود امام نے فرمائی یہودیہ کے بیٹے نے مجھ کو شہید کیا. اور امام حسین کی قبر پر حل چلانے والا یہودی یا عیسائی تھا. سند بن شاہد جو امام ہفتم کے قاتل تھا وہ بھی عیسائی تھا غالباً. خلاصہ غیر مسلمان اہل بیت کے سرجون جو معاویہ کا مشیر تھا اور جس نے مشورہ دیا یزید کو ابن زیاد کو کوفہ کا والی بناؤ, مسئلہ حل ہو جائے گا, عیسائی تھا. تو یہ لوگ انتقام لیتے تھے آل محمد سے. مقابلہ نہیں ہے, یا دونوں باطل ہے یا دونوں حق ہے نا. ورنہ نور و ظلمت میں یقیناً نور ظلمت کے ذاتی مخالف ہے, ظلمت نور کے ذاتی مخالف ہے. حق و باطل ایک نہیں ہو سکتے. حق باطل کو پسند نہیں کرتا, باطل حق کو پسند نہیں کرتا ہے. تو اس وقت علمبردار کون ہے؟ تو شہید مظفر جو ہے اس میں بہت آگے تھے. انہوں نے واقعاً عاشق تھے ولایت کے. اس سلسلے میں بہت کوشش کی, بہت کام کی اپنے حد تک. ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ان کے زحمتوں کو, ان کے ہدف کو ضائع نہ کرے. البتہ اصل اسلام کے تابع ہے, لیکن اسلام کے مطابقت کرتے ہوئے یہ جو خون دیے گئے کربلا میں, امام حسین نے کیا فرمایا, حل من ناصر ینصرنا, یعنی یہ راستہ کھلا ہے, یہ درسگاہ کھلا ہے, یہ ہدف آپ کے سامنے ہے. چلو میں جاتا ہوں, لیکن مددگار کی ضرورت. تا روز قیامت اس کے دشمن ہوں گے اور یہ دین محتاج ہے مددگاروں کی طرف. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں جائیں گے تو دین مٹ جائے گا, کچھ اور لوگوں کے ذریعے خدا دین کو بچائے گا. ہم خود اپنے آپ کو سعادت مند بنانے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم وہی لوگ ہوں جو دین بچانے والے ہیں. اور جناب شہزادی نے کیا کیا, یعنی حسین نے دعوت دی سب کو, شہزادی نے کیا کہا, خدائے اس قربانی کو قبول فرما. دو گروہ ہے, ایک جانے والا دعوت دیتا ہے, ایک باقی رہنے والا پشیمان نہیں ہوتا ہے, افسوس نہیں کرتا ہے کہ ہمارا آدمی مارا گیا, ایک کاش نہ مرتا, شہید نہ ہو جاتا, ہم نقصان میں ہیں, ہم اب اسیر ہو رہے ہیں, دشمن تنگ کریں گے, اذیت کریں گے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. جو پسماندگان ہیں ان کے پاس صبر زینبی ہونے کی ضرورت ہے, تحمل. یہی زبان حال, خدا ہماری قربانی کو قبول فرما. ہمیں اپنے شہید دینے سے پریشان نہیں ہیں. اگر ہم پریشان ہیں اس بات پر ہے کہ آیا تیرے ذات کے لائق ہم نے تیرے راہ میں دیا ہے یا نہیں دیا ہے.
خدایا بحق محمد آل محمد، بحق انبیاء و مرسلین، بحق شهداء و صالحین، خدایا تیرے اسماء حسنہ و عظام کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، خدایا جس شہید کے نام پر ہم جمع ہوئے ہیں، شہید مظفر کرمانی، شہید ولایت، شہید اسلام، شہید راہ حق، راہ جہاد، شہید راہ اسلام ناب، خدایا ان کو محمد آل محمد کے ساتھ محشور فرما، ان کے پسمندگان کو صبر تحمل اور ان کے مشن کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا غم محمد آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما، خدایا ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، شہداء اسلام، امام امت اور خصوصاً شہید مظفر کرمانی کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین.